الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم لبعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. سو جب تم کافروں سے ملو، یہاں مطلقاً ملاقات مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے مٹھ بھیڑ ہونا، مقابلہ اور جنگ ہونا، تو تم گردن کو مارو. گردن کو مارنے سے مراد ہے قتل کر دینا، چونکہ عام طور پر کسی کو قتل کرنے میں گردن کو مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ تم ان کے اندر خوب قتل کر سکو. اس خان کہا جاتا ہے سیال چیز کا جمنے کے قریب ہو جانا. فشد الوثاق، تو تم ان کو مضبوطی کے سے باندھو، یعنی قتل کے بعد جو لوگ بچ گئے ان کو رسیوں سے مضبوط باندھو. پھر اس کے بعد ان کے اوپر احسان کرنا ہے، یعنی قیدیوں کے اوپر. احسان کا مطلب یہ ہے کہ مفت میں ان کو چھوڑ دینا ہے، لائے کہ ان سے فدیہ لینا ہے. فدیہ مال کا بھی لے سکتے ہیں اور مسلمان قیدیوں کے بدلے میں بھی فدیہ لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ جنگ اپنے اوزار کو رکھ دے رہے، مطلب کہ جنگ ٹھنڈی ہو جائے، جنگ کی آگ بجھ جاوے، جنگ کا جوش ختم ہو جاوے. اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ قتال کے جو آلات ہے وہ ختم کر دیے جائیں، قتال کے جو آلات ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی لڑائی بند ہو جائے. یہ اس لیے ہوا، یعنی قتال کا حکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سے بغیر قتال کے بھی انتقام لے لیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے قتال میں آزماتے ہیں، چنانچہ قتال کرنے والوں کو اللہ جنت دیں گے، زخمی ہونے والوں کو بھی جنت دیں گے، شہید ہونے والوں کو بھی جنت دیں گے، اور اہل ایمان سے لڑنے والوں کو جہنم دیں گے. والذین قتلوا، اور جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر مارے جائیں، جیسے غزوہ احد میں 70 صحابہ مارے گئے، 70 سے زیادہ زخمی ہوئے، تو ایسے لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ بالکل ضائع نہیں کریں گے، ان کے اعمال بالکل ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو آخرت میں بہترین بدلہ ملے گا. سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر ان کی نفع کی چیز کی طرف ان کی رہبری کریں گے. نفع کی چیز سے مراد ہے یہاں پر دنیا میں مجاہدین جو زندہ رہ گئے ان کو نیک اعمال کی توفیق دیں گے، اخلاص عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں اللہ ان کو جنت کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے. جیسے غزوہ بدر کے صحابہ کے بارے میں فرما دیا گیا، اے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کرو، فقط غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی. اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا ہے کہ یہ مجاہدین صحابہ جو بدر میں شامل ہوئے تھے وہ جو چاہے وہ گناہ کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں نکلتا ہے، بلکہ مطلب حدیث شریف کا یہ نکلتا ہے کہ تم نے میری محبت کے اندر میں اپنی جانوں کو فنا کر دیا، اور تم میری رضا کے خاطر تمہاری شہوتوں سے نکل گئے، تو میں آئندہ تمہاری حفاظت کروں گا کہ تم لوگوں کو میری ناراضگی والے اعمال سے بچا کر کے رکھوں گا. اور وَيُصْلِحُ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہدایت دوں گا اور آخرت کے اندر جنت کی دولت سے نواز دوں گا. اللہ تعالیٰ ان کے حال کو درست فرما دیں گے. یہ ہو گئی آیت کریمہ. اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہے. پہلی بات یہ سمجھنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کے خالق, لہذا بندوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خالق ہی کی عبادت کرے اور خالق کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرے. لیکن پھر بھی جو بندے اپنے خالق کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری چیزوں کی عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں, یہ بہت بڑے ظالم کہلائے. ان کا یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا, کھلایا پلایا, بڑا کیا, زمین پر بسایا, زمین کے وہی خالق مالک, اس اللہ تعالیٰ کو وہ چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت میں مشغول ہو جا رہی ہے. ان کا بہت بڑا ظلم ہے. اب اس ظلم کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں اور دینا بالکل قیاس کے موافق ہے کہ جس نے بھی اپنے خالق اور مالک سے غداری کی ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے, ایسے ظالموں کو سزا ملنی چاہیے. اب سزا ملنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیج کر کے ایسے ظالموں کو سب کو ہلاک کر دے گے, جیسے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر جتنے بھی بے ایمان تھے ان کے اوپر عذاب آیا اور سب کو ہلاک کر دیا گیا. فبلا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کافر کا ایک گھر بھی زمین کے اوپر نہ بچے. یہ دعا مانگی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے اور اس پر اللہ کا عذاب آیا, سب کو ہلاک کیا. یہی عذاب آیا قوم عاد پر, قوم ثمود پر, قوم لوط کے اوپر. تو جو اللہ اپنے خالق اپنے مالک کی عبادت نہ کرے اس کے اوپر عذاب اور سزا کا آنا یہ انصاف کا عین تقاضا ہے. اب یہ سزا یا تو عذاب کی شکل میں آئے جیسے کہ پچھلی امتوں کے اوپر عذاب کی شکل میں آئے, لیکن اس میں ہوتا کیا ہے, جتنے بھی ظالمین ہوں گے تمام کے تمام عذاب میں پکڑ کے ختم کر دیے جائیں گے. ایک ظالم بھی عذاب میں نہیں بچے گا جب عمومی عذاب آتا ہے سب. جیسے قوم نوح میں یہ ہوا, قوم عاد, ثمود, لوط سب میں یہی ہوا کہ جتنے نافرمان تھے ایک بھی عذاب کے آنے کے اوپر نہیں بچا, سب کو ختم کر دیا گیا. دوسری شکل سزا کی کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اپنے ماننے والوں کے ہاتھ سے سزا دے رہے. قاتلہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, اے نبی آپ ان سے قتال کیجئے, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دیتے ہیں. یہ سزا کی دوسری شکل کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کے ذریعے سے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں کے ذریعے سے ان کو سزا دے دے. اور یہ سزا آسان ہے, ہلکی ہے, بہتر ہے عمومی عذاب کے مقابلے کے اندر. کیونکہ اس سزا میں کیا ہوگا کہ چند نافرمانوں کو مارا جائے گا, سب کو نہیں مارا جائے گا, چند کو جو برسرے پیکار ہوئے, جو لڑنے آئے, جو مقابلہ کرنے آئے ان کو مارا جائے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ ایمان لے آئیں گے. تو گویا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین رحمت ہے کافروں کے واسطے بھی کہ آپ کی برکت سے وہ عمومی عذاب نہیں آیا جس عذاب میں سب ہلاک کر دیے جا رہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کے ہاتھ سے قتال کو مشروع کیا اور اس میں چند نافرمانوں کو سزا دی گئی اور ان کو سزا دے کر کے دوسروں کو تنبیہ کی گئی. اب سمجھو کہ بدر میں کتنے دفعہ شیر مارے گئے, لیکن اس کا اثر ہوا نہیں کہ دوسرے لوگ ایمان لائے اس کی وجہ سے. باقی اگر ہجرت کے اوپر کہ جب مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو اس نکالنے کے اوپر فوراً آسمان سے مکہ میں عذاب آ جاتا, تو جو صحابہ بعد میں ایمان لائے, جو کفار ایمان لائے, وہ ایمان نہیں لا سکتے عذاب میں اگر سب ہلاک کر دیے جاتے تو. تو عذاب عمومی آسمانی کی وجہ سے تو ہدایت اور ایمان کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، بلکہ سب ختم کر دیے جاتے ہیں. جبکہ یہ قتال میں کیا ہوتا ہے کہ اس قتال کی وجہ سے چند لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی اور اس کی وجہ سے دوسروں کی اصلاح ہو گئی. پانچ سات کو کھڑا دیکھ کر سب ذرا سہنے سے نہیں تو رہتے ہیں کہ بھائی ورنہ اپنا بھی ایسا ہی ہوگا. تھوڑا اثر ہوتا ہے اس کا، زیادہ نہیں تھوڑا بہت اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس کے اندر بڑا فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے کہ آپ کے طفیل کے اندر عمومی عذاب اس امت کے اوپر نہیں آیا، بلکہ قتال کے ذریعے سے چند نافرمان شریروں کو سزا دلوائی گئی اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع دیا گیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ایمان کے اندر داخل ہو جاوے. دوسری بات، یہ قتال جو ہے صرف اور صرف ان لوگوں سے ہے جن کے جو لوگ معاہدہ اور صلح نہ کرتے ہو اور اچھے لوگوں کو ہمیشہ ستاتے اور پریشان کرتے رہتے ہو. اہل ایمان جو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان اچھے لوگوں کو ستانے والوں ہی سے قتال کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ وہ صلح بھی نہ کرے اور ہمیشہ چھیڑ چھاڑ کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہو، انہی لوگوں سے یہ قتال ہوگا. باقی جن لوگوں نے صلح کر لی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور صلح انہوں نے ایک مدت کے لیے کی یا بغیر مدت کے کی، تو ان صلح والوں کے ساتھ ہم لوگ جنگ نہیں کریں گے. اور جو ستاتے نہیں پریشان نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان کے ساتھ تو احسان کرنے کی اجازت دی گئی، جو تمہارے ساتھ صلح سے رہے، تم کو ستاوے نہیں، تم کو پریشان نہ کرے. تو یہ تو صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جو اچھے لوگوں کو پریشان کرنے کا کام کرتے ہو. تیسری بات یہ دھیان میں رکھنے کی کہ جنگ کا مقصد ہے غلط قسم کی نامناسب لڑائیوں اور جھگڑوں کو ختم کر دینا، فتنوں کے فتنوں کو ختم کرنا اور زمین کے اوپر امن و امان کا ماحول اور فضا قائم کرنا. یہ اس جنگ کا مقصد ہے کہ ایک آدمی خاموخواہ بلا وجہ لڑتا رہتا ہو، سمجھانے سے بھی سمجھتا نہ ہو، تو ایسے آدمی کو لڑائی کر کے ٹھنڈا کر دیا جاوے تاکہ دوسرے لوگ سب اس کی شرارت اور زیادتیوں سے بچ جاوے. جو آدمی زمین کے اوپر عبادت نہیں کرنے دیتا، زمین پر عدل و انصاف نہیں کرنے دیتا، زمین پر لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرنے دیتا، ایسے انسانوں کے ساتھ قتال کیا جاوے تاکہ سب لوگوں کو ان کے حقوق ملے، سب لوگوں کو امن و اطمینان ملے، سب لوگ عافیت سے اللہ کی عبادت کر سکے، اس نسبت سے ان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے. تو جنگ کا بنیادی مقصد ہے غلط لڑائیوں کا خاتمہ، فتنوں کا خاتمہ اور امن و امان کی فضا قائم کرنا، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کا ماحول قائم کرنا، یہ اس کا مقصد ہوا کرتا ہے. یہاں پر آیت میں گردن کا لفظ استعمال ہوا، فضرب الرقاب، یہ سختی سے مفہوم ہے کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے. باقی اس طرح کی جنگیں دنیا کے ہر مذہب کی کتابوں کے اندر موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. جیسے ہم لوگ اس کو قتال کہتے ہیں تو دوسرے مذہب والوں کیا اس کو دھرم یدھ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو ہر مذہب کی بنیادی کتابوں کے اندر اس طرح فتین اور فسادی لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تعلیمات موجود ہے. اور ہر مذہب کے اندر ایسی ایسی جنگیں ہوئی ہے تو ہی تو وہ مذہب بچے, ورنہ وہ مذہب کا وجود ہی دنیا کے اندر باقی نہ رہتا. کیونکہ ہر زمانے کے اندر شیطان صفت لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر اچھا ماحول قائم نہیں ہونے دینا چاہتے, زمین کے اوپر خیر قائم نہیں ہونے دینا چاہتے, زمین پر امن و امان قائم نہیں کرنے دینا چاہتے. تو ان شیطان صفات لوگوں سے اللہ کی زمین کو پاک کرنا, یہی ہے قتال کا بنیادی مقصد. پھر اس کے بعد اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا حتی تضع الحرب اوزارها, اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جنگ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے, یہاں تک قتال کرو کہ وہ ٹھنڈے پڑ جاوے, ان کے ہتھیار ختم ہو جاوے, توڑ دیے جاوے, قبضہ کر لیے جاوے, اور آئندہ لڑائی جھگڑا بالکل بھی باقی نہ رہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر سے اتار لے وے, اور اللہ کی اطاعت اور ایمان اسلام ہدایت کو قبول کر لے وے, اور اس کا کامل ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے پر. اب یعنی اب آئندہ, پہلے ہو چکا دور خلافت راشدہ کے اندر, لیکن اب اس کا کامل ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر نزول کے بعد. اور جنگ کے اندر مسلمانوں کا اصل ہدف وہ دشمن کی جنگی طاقت کو توڑ دینا ہے, تاکہ ان کے اندر لڑائی کرنے کی سکت اور استطاعت باقی نہ رہے اور ہتھیار ڈال دیوے. اس اہم ترین مقصد سے دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی جنگ کا مقصد مال حاصل کرنا, غنیمت حاصل کرنا نہیں, جنگ کا مقصد جو ہے قیدی بنانا نہیں, بس جنگ کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کی طاقت ٹوٹ جاوے اور وہ ٹھنڈا ہو جاوے اور لڑائی ختم ہو جاوے اور امن کا ماحول قائم ہو جاوے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے سے بعضوں کو بعض سے آزماتے ہیں, اس لیے رب لفظ آیا لیبلو بعضکم ببعض, چنانچہ مومنوں کی جانچ یہ ہے کہ مومن اللہ کے نام پر نکلتے ہیں کہ نہیں ہیں. نکلیں گے تو ثواب ملے گا, بیٹھے رہیں گے نہیں نکلیں گے, اور ضروری تھا تو مجرم اور گنہگار قرار دیے جائیں گے. تو اس جنگ کے اندر امتحان ہے مومنوں کا بھی اور کافروں کا بھی. کافروں کا امتحان کس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اہل ایمان کے ہاتھ میں سزا دلوا دے وے, تاکہ ان کی سزا کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ کفر سے باز آ جائے اور ایمان اسلام کو قبول کر لے وے, اور جو کفر پر اڑے رہیں گے وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے. یہ ان کے لیے بھی ایک طرح کی آزمائش ہے. اب یہاں یہ فرمایا گیا کہ مقابلے کے وقت پر ایک تو قتل کرنا, دوسرا ان کو قیدی بنانا, پھر قیدیوں کے ساتھ یہ کہ ان کو احسان کر کے چھوڑنا یا فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دینا, یہ سب باتیں آیت کے اندر آئی ہیں. چنانچہ اسی کے حوالے سے امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا مسلک یہ ہے کہ قیدیوں کو مفت میں بھی چھوڑ سکتے ہیں اور فدیہ لے کر کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قیدیوں کو یا تو قتل کرو یا تو غلام اور باندی بناؤ, ان کو مفت کے اندر احسان کر کے چھوڑنے کا نہیں. اب ایک آیت تو یہاں پر آئی اور دوسری آیتیں سورہ انفال کے اندر ہیں, وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, یہ سورہ برات کے اندر ہے یہ آیتیں. تو دونوں طرح کی آیتوں کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ناسک, بعض کہتے ہیں کہ وہ ناسک. ناسک منسوخ کی باتیں مفسرین میں مختلف ہی ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دونوں آیتیں منسوخ نہیں ہیں, یہاں والی آیت بھی منسوخ نہیں اور وہاں سورہ برات کی آیتیں بھی منسوخ نہیں, دونوں آیتیں محکم ہیں. کیا کرنے کا قیدیوں کے ساتھ؟ تو کہا مسلمانوں کے حالات اور ضرورت کے مطابق ہر ہر دور کا امیر فیصلہ کرے. امیر کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، جونسی صورت کو چاہے وہ اختیار کر لے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو کبھی قتل کیا گیا، کبھی غلام بنایا گیا، کبھی فدیہ لے کر چھوڑا گیا، کبھی بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا۔ فدیہ لینے میں دونوں صورت ہے، کہ مسلمان قیدیوں کو ان کے بدلے میں آزاد کرا لیا جائے، یا ہی کہ کچھ مال لے کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ سب صورتیں ممکن ہیں۔ امام وقت امیر المومنین حالات دیکھ کر کے فیصلہ کرے، اس کی ثواب جس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر امیر کو یہ مناسب لگے کہ کافر قیدیوں کو قتل کر دینا ہے تو قتل کر دے گے، اگر اس کو یہ مناسب لگے کہ ان کو غلام اور باندی بنانا ہے تو غلام باندی بنا دے گے، امیر کو اس میں مصلحت لگے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دے گے، امیر کو یہ مصلحت لگے کہ مسلمان قیدیوں سے تبادلہ کرنا ہے تو تبادلہ کر دے گے، اور اگر اس کو یہ لگے کہ بغیر معاوضے کے احسان کر کے چھوڑنے میں مسلمانوں کی مصلحت ہے تو وہ کر ڈالے۔ جیسی مصلحت، اس حالات کو دیکھ کر کے امیر المومنین فیصلہ کر دے رہے۔ بہرحال جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر قتال میں جاتے ہیں تو سیہدیہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں گے، صحیح رہبری کریں گے دنیا اور آخرت کے اندر ایسے کاموں کی طرف جو کام ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست کر دیں گے۔ دنیا میں حالات یہ کہ امن و امان قائم ہو جائے گی، ہدایت مل جائے گی اور عزت مل جائے گی، اور آخرت میں جنت ملے گی۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس جنت کو وہ لوگ پہچانتے ہوں گے۔ حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن نیک آدمی دنیا میں اپنے مکان کو جس طرح پہچانتا ہے، اس سے زیادہ آسانی سے زیادہ اچھی طرح اپنے جنت والے مکان کو پہچانتا ہے۔ چنانچہ جب یہ جنت کے اندر جائے گا تو اس کو کسی رہبری کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جنت کے کون سے گاؤں میں، کون سی گلی میں، کون سے روڈ پر اور کون سے نمبر کا میرا بنگلہ، ایسی کوئی رہبری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا میں اپنے مکان کو جس طرح پہچانتا ہے، اس سے زیادہ وہ جنتی مکان کو پہچانے گا۔ یہ عرفہا لہم، تو ان کو پہلے سے پہچانوا دیا گیا ہے۔ یہی حال ہے حور اور بیویوں کا بھی، کہ دنیا میں اپنی بیوی کو جس طرح پہچانتا ہے، اس سے زیادہ وہ جنت کی اپنی اپنی حوروں کو پہچانتا ہے کہ یہ میری، یہ میری، یہ میری، یہ میری، اس طریقے سے تو آسانی سے پہچانتا ہوگا۔ بعض حضرات نے عرفہا لہم کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان کو خوشبو کی دھونی دی گئی ہوگی، خوشبو کی دھونی دی گئی ہوگی۔ دیکھو دنیا کے اندر مکان کے اندر خوشبو جلا کر کے پورے مکان کو خوشبو والا بنا دیا جاتا ہے، معطر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بستر پر بھی بعض لوگ خوشبو لگاتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کپڑوں کے اوپر خوشبو لگا دیتے ہیں، تو گویا ان کے جنت کے مکانوں کو، ان کے جنت کے لباس کو، ان کے جنت کے کھانے پینوں کو خوشبو سے مہکا دیا جائے گا۔ جیسے کہ بعض کھانوں کے اندر گلاب کا پانی خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں، بعض کھانوں میں کیوڑے کا پانی ڈالتے ہیں، بعض کھانوں میں زعفران ڈالتے ہیں خوشبو پیدا کرنے کے واسطے، تو اس طرح خوشبو والے کھانے اور خوشبو والے مکانات اور خوشبو والے لباس اور خوشبو والے حوراں ان لوگوں کے لیے وہاں پر ہوگی۔ یہ بھی عرفہا لہم کا ایک مطلب ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس کا مطلب بیان کیا خوشبو کا پسا دیا جانا۔ پسا دینے کا مطلب کیا؟ کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ آپ خوشبو کو لگاؤ کپڑے کے اوپر یا مکان کے اوپر، اور دوسرا کیا ہے کہ بعض خوشبوئیں ایسی آتی ہیں کہ کپڑے جب دھولے جائے اسی وقت اس کو خوشبودار پاؤڈر، خوشبودار جو ہے اس کو تیل کے اندر اس کو دھویا جائے، پھر جب دھل کر کے آ جائے تو پریس کرتے وقت پر بھی اس کے اوپر باریک ایک برادہ پاؤڈر آتا ہے وہ چھڑک کر کے اس کے اوپر پریس کی جاوے. پھر یہ کہ جو جس کمرے میں لٹکا کر کے جس کباٹ میں آپ کپڑے رکھتے وہاں پر خوشبو خوشبو چھوڑی جائے تاکہ وہ کپڑے میں برابر خوشبو پیوست ہو جائے اور جب آپ پہنے تو سیدھے اٹھا کر کے پہن ہی لیں, پھر لگانے کی ضرورت نہیں. کیا ہوا تھا کہ خوشبو اس میں پیوست کر دی گئی ہے, پسا دی گئی ہے. یہ بھی ارفہ لہم کا ایک مطلب بیان کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. دیکھو اللہ کی مدد کرنا کیا مطلب, اللہ کے دین کی مدد کرنا, اللہ کے نبی کی مدد کرنا, اس کو اللہ کی مدد کے قائم مقام کہا گیا ہے. بندہ قبر مان لے مدد کرنے کی, اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دے. وہ سب اقدام کو, مر اللہ تعالیٰ میدان کے اندر مارکے میں تمہارے قدموں کو جمع دیں گے. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, فتعس لہم, ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واضل اعمالہم, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. کیوں؟ ذلک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. اس لیے سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا, قرآن میں جو احکام نازل فرمائے اس کو انہوں نے ناپسند کیا. یہ احکام تو بہت بھاری, بہت مشکل, یہ احکام پر ہم عمل نہیں کرتے. دیکھو انسان کا جو نفس ہے نا, وہ شہوت پرست ہے, اس کو پابندیاں پسند نہیں ہیں, اس کو آزادیاں پسند ہیں. اور شریعت کے احکام میں پابندیاں ہیں, اسی لیے نفس کے لیے احکام کی پابندی کرنا بہت شاق اور مشکل ترین چیز ہے. اسی لیے نفس اس کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے. اس کے مقابلے کے اندر احکام شریعت قرآن کی باتوں کی جو آدمی پابندی نہ کرے اس میں آزادی ہے, موج اور مزے ہیں, تو پھر وہ چیز انسان کے لیے, نفس کے لیے بڑی راحت کی لگتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے اتارے وہ ان کو ناپسند لگے, فاحبط اعمالہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین مثالھا. کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں تو وہ دیکھتے کہ کس طریقے سے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان مکہ والوں سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا, یعنی ان کی جانیں ہلاک کر دی, ان کی اولاد ہلاک کر دیے, ان کے مال ہلاک کر دیے. وللکافرین امثالھا, اور کافروں کے لیے بھی ایسی ہی سزا تباہی اور بربادی کی ہوگی. یعنی ان سے پہلی امتوں کو جیسی سزا دی گئی ایسی سزا ان کے لیے بھی ہوگی. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کریں گے, کافروں کو سزا دیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرنے والے ہیں اور کافروں کے لیے کوئی مالک نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات, یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو ایسے باغات میں داخل کریں گے. تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی. والذین کفروا, اور جو کافر لوگ ہیں, یتمتعون, وہ مزے اڑاتے ہیں دنیا کے اندر. ویاکلون, کھاتے رہتے ہیں. کما تاکل الانعام, جیسے جانور کھاتے رہتے ہیں, ہر وقت کھاتے پیتے رہنا یہ کافروں کی علامت ہے. دیکھ لو بھائی آیت میں, اس لیے سوچ لو پھر اپنے حالات کے اوپر. یتمتعون ویاکلون, استمرار کھاتے پیتے رہتے ہیں. کما تاکل الانعام والنار مثوى لهم, جیسے کہ جانور ڈھور کھاتے پیتے رہتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانہ اور ان کا نتیجہ ہوگا. یہ ایسا ہوگا بھائی, इसीलिए हदीस में आता है ना, काफिर सात अंतड़ी से खाता है। सिरमी जी में रिवायत पढ़ोगे और मुसलमान एक अंतड़ी से खाता है, गोया के खाने की मकदारों में बहुत फर्क होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आप तो माशाल्लाह जो है दो तीन रोटी पर ही इक्तिफा करते हो, और उन लोगों को आप देखोगे तो वो तो टंकी भरते चले जाते हैं, इतनी पूरी, इतने चावल, इतना चिकन, इतनी दाल, इतने भात, इतना साग, इतनी भजी, इतना हमारा लेते ही जाएंगे। तो इस तरीके से मुसलमान कलील गिजा हुआ करता है। तो कसरत से खाना पीना शायद के अंदर जो है काफिरों की अलामत बतलाया गया, बल्कि हदीस में तो ऐसे आदमी के लिए बड़ी नाराजगी आई कि जिसका फिक्र ही हर वक्त खाने पीने का हो, उसके लिए हदीस में बड़ी नाराजगी के अल्फाज है कि सुबह उठे तब से ये चालू कि फजर के बाद क्या खाऊंगा, फिर फजर में चाय अभी तो पी नहीं, चाय का टेस्ट गया नहीं, कि 9 बजे खमन खाना है, उसका टेंशन दे देते। और फिर 9 बजे खमन खाया हब्बर, तो फिर आज 11:30 बजे क्या आएगा मतबक के अंदर, फिर 11:30 बजे की खाने की दकारे खत्म नहीं थी, जोर बस चाय बिस्किट, फिर असर के बाद जो है मतबख में फिर सीमा रोटी, फिर सीमा रोटी से भारी होकर फिर गांव में जाके जलेबी भजिए फ्रूट चाइनीज टी, और फिर मगरिब की छुट्टी के बाद फिर ईशा के बाद रात को सोने से पहले एक आध बार जब जो है फिर एक आध बार अंडा राइस, कोई जिंदगी है कि पूरा दिन खाई खा खाई खा खाई खा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी को फरमाया वन नारू मसवल लहुम वकअयिन मिन क़रियतिन हिया अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़रियतिका अल्लती अख़रजतका अहलकनाहुम फला नासिर लहुम। कितनी सारी बस्तियां ऐसी है, देखो ये जो आयत गुजरी ने कि अल्लाह मौला लज़ीना आमनु व अल काफिरीन ला मौला लहुम, गज़वे उहुद की एक बात की तरफ इशारा है। गज़वे उहुद के अंदर अबू सुफियान ने नारे लगवाए थे, उल हुबुल हुबुल की जय, इस तरह नारे लगवाए थे। तो नबी करीम साफिर ये नारे लगवाए, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास तो उज्जा देवता है, तुम्हारे पास उज्जा नहीं है। उसी ने कहा इनको जवाब दो, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारे मौला है, तुम्हारे कोई मौला नहीं है। ये जो अब आयत है वकअयिन से, ये हिजरत के सफर में नाजिल हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 दिन गार में मुकीम रहे और गारे सौर से निकल करके मक्का से मदीना की तरफ रवानगी हुई, तो मक्के मुकर्रमा के ऊपर हुजूर ने नजर डाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हो गए, रोना आ गया, और हुजूर ने मक्का को खिताब करके इरशाद फरमाया, अंत अहब बिलादिल्लाहि इल्लल्लाह इलै, अंत अहब बिलादिल्लाहि इलैया व अंत अहब बिलादिल्लाहि इलैया, तू अल्लाह के शहरों के अंदर मेरी नजर में सबसे ज्यादा महबूब है, तो अल्लाह का बहुत प्यारा शहर है, लेकिन अगर मेरी कौम मुझे न निकालती तो मैं निकल करके न जाता। उस पर बारी ताला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, वकअयिन मिन क़रियतिन, कितनी सारी बस्तियां ऐसी है, या अशद्द क़ुव्वतन मिन क़रियतिक, वो आपकी बस्ती से ज्यादा ताकत वाले लोग थे, यानी मक्का से भी ज्यादा ताकत वाले लोग थे, अल्लती अखरजत, जिस मक्का वालों ने आपको निकाला, अहलकनाहुम, हमने उनको हलाक कर दिया, फला नासिर लहुम, जब अल्लाह ने उनको हलाक किया तो कोई उनको मदद करने के लिए नहीं आया। अफमन कान आला बय्यिनतिन मिन रब्बी, ये इस्तिफ़ाम इनकार के माने के अंदर है, क्या भला जो अपने रब की तरफ से एक हुज्जत और दलील के ऊपर है, कमन ज़िय्यिना लहू सू आमली, क्या उस आदमी की तरह हो सकता है जिसके लिए उसके बुरे आमाल मुज़य्यन कर दिए गए हो और वो उन बुरे आमाल को अच्छा समझता हो, वत्तबअऊ अहवाहुम, और वो अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चलता हो, यानी दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। एक आदमी मोमिन है, मुत्तकी है, दूसरा ख्वाहिश परस्त काफिर है, कभी दोनों अंजाम के एतबार से बराबर नहीं हो सकते। मसलुल जन्नतिल लती वुइदल मुत्तकून, जिस जन्नत का तकवा वालों से वादा किया गया, یہ جنت کیسی ہے؟ فیہا نہار من ماء غیر آسن, اس کے اندر پانی ہے ایسے, اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو پانی سڑے گا نہیں, جس پانی کے اندر بدبو نہیں آئے گی. دیکھو دنیا کے اندر پانی کو بہت دنوں تک رہنے دو نا, اس میں سان آنے لگے, بدبو آنے لگے, کائی جمنے لگے, لیل آنے لگے, اور وہ پانی گدلا اور بدبودار ہونے لگے, اس میں بیکٹیریا ملنے لگے, اور جو ہے وہ بیکٹیریا کی کثرت انسان کے لیے مضر ہو جائے. ایسا دنیا کے پانی میں ہوتا ہے, لیکن جنت کی جو نہریں ہیں اس کا پانی کبھی سڑے گا نہیں, بدبو نہیں آئے گی, کبھی اس میں بیکٹیریا نہیں آئے گی, اور ایک دم صاف شفاف ستھرا منرل پیوریفائڈ واٹر ہوگا وہ. وَأَنْهَارُ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ, اور اس کے اندر نہریں دودھ کی, کہ وہ دودھ کا مزہ اور ٹیسٹ بدلے گا نہیں. باقی دنیا کے اندر جو دودھ ہوتا ہے نا, وہ گرم نہیں کرو تو بگڑ جائے, کٹ جائے, سڑ جائے, ایسا ہو جائے, پھر اس کو جلانا پڑے, بعض مرتبہ جل کے ماوا بننے کے قابل بھی نہیں رہے, ایسا وہ بدبودار ہو جائے. تو وہ نہریں ہیں دودھ کی کہ جس کا مزہ بدلے گا نہیں, وہ کھٹا بھی نہیں ہوگا نہ وہ کڑوا بھی نہیں ہوگا. دیکھو پانی میں پیاس بجھانے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, پانی نہیں پیے وہاں تک آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا ہے. آدمی کے لیے کتنے ہی جوس ہو, کتنے ہی ملک شیک ہو, کتنے ہی قسم قسم کے شربت ہو, سافٹ ڈرنکس ہو, لیکن اس کے باوجود بھی پانی تو چاہیے ہی چاہیے, تب جا کے آدمی کو تسلی ہوتی ہے. دوسری بات, یہ دودھ جو ہے نا, یہ نہایت لطیف غذا ہے, اسی لیے بچوں کو ابتدائی مرحلے کے اندر دودھ ہی پلایا جاتا ہے, اور بیماروں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے, یہ لطیف غذا ہے. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, اور شراب کی نہریں ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی. یعنی دنیا کی شراب پی کے جس طرح چڑھتی ہے اور آدمی تاروں کو زمین پہ ڈھونڈتا ہے, اس طریقے سے نہیں ہوگا, بلکہ وہ پینے کے بعد جو ہے اس کو مستی ہوگی, سرور اور خوشی ہوگی. وانہار من عسل مصفا, اور ایک دم صاف ستھرے شہد کی بھی نہریں ہوگی. شہد کے اندر مٹھائی بھی ہے اور دوائی بھی ہے, دونوں کی دونوں ہیں. اور دنیا کے اندر جو شہد ہوتا ہے نا, وہ شہد کیا ہوتا ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی کے پیر ٹوٹے ہوئے گرے ہو, اس کے پر گرے ہوئے ہو, یا اس کے انڈے اندر پھوٹے ہوئے ہو, یا گرد و غبار کی آمیزش ہو گئی ہو, یا شکر کے شیرے کی آمیزش ہو گئی ہو, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس سے مل سکتی ہے. جنت میں ایک دم پیور اور مصفا صاف شفاف شہد اس کی نہریں ہوگی. یہ چار طرح کی نہریں, پانی کی, دودھ کی, شراب کی اور شہد کی. اور دیکھو بھائی, حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر یہ جو سب چیزیں ہیں نا, کسی سے نکلی ہوئی نہیں ہوگی. جیسے شہد دنیا میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے, جنت میں وہ مکھیوں سے نکلا نہیں ہوگا. اور جس طرح دنیا کے اندر دودھ تھنوں سے آتا ہے, جنت کا دودھ تھنوں سے نکلا ہوا نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پیدا کیا ہوا. شہد بھی, دودھ بھی, شراب بھی, پانی بھی ڈائریکٹ اللہ کا پیدا کیا ہوا, اسی لیے اس کے اندر کسی طرح کی بدبو نہیں ہوگی. اور انہار کا لفظ استعمال ہوا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اصل تو ان چیزوں کی ندیاں ہیں, اور ندیوں میں سے نہریں نکالی گئی ہیں. شراب کی ندی, ندی میں سے نہریں نکالی گئی, شہد کی ندی, اس میں سے نہریں نکالی گئی. تو اصل بڑی بڑی ندیاں ہیں اور اس میں سے نہریں نکالی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, چار دریا جنت کی نہریں ہیں, چار جنت کی نہریں ہیں, یعنی چار دریا جنت کے ہیں. نمبر ایک نیل, نمبر دو فرات, نمبر تین شیحون, نمبر چار جیحون, اور چار جنت کے پہاڑ ہیں, احد, طور, لبنان اور درقان. یہ چار پہاڑ جنت کے پہاڑ کہے جاتے ہیں. کعب احبار نقل کرتے ہیں کہ جنت کے دریاؤں میں جو نیل ہوگی دریائے نیل وہ شہد کا دریا ہوگا, دریائے دجلہ جو جنت میں ہوگا وہ دودھ کا دریا ہوگا, اور دریائے فرات جو ہوگا وہ شراب کا دریا ہوگا, اور دریائے سیحون وہ پانی کا دریا ہوگا. یہ چار دریا ہوں گے. کرمش شہر اسی کے کنارے کے اوپر آباد ہے, جیہون کے کنارے کے اوپر, اور یہ جنتی نہروں میں سے ایک نہر ہے. اور یہ جنت کی جو نہریں ہیں وہ زمین کے لیول پر ہے. دنیا میں ندی نہر کیا ہوتی ہے؟ زمین کے لیول سے نیچے کھودی ہوئی یا کھودی ہوئی ہوتی ہے, وہ زمین کے لیول پر چلتی ہوگی. اسی لیے پانی آپ کے باغیچوں میں آپ کے محلوں میں بہت آسانی سے آتا ہوا ہوگا, اس کے لیے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی مٹی خالص مشک کی ہوگی, اور مشک کے پہاڑ سے یہ نہریں پھوٹ پھوٹ کر کے آتی ہوگی, اور اس کے دونوں کناروں کے اوپر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہوں گے. دنیا کے اندر تو پلاسٹک کے خیمے لگانے پڑتے ہیں سی سائڈ جاوے تو, لیکن وہاں پر موتیوں کے خیمے لگے ہوں گے, اور وہاں ہوروں کو لے کے جائیں گے کتنا مزہ آئے گا. ارے واہ, فرمایا کہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا, اور اس کے اندر نہریں ہوگی صاف ستھری شراب کی. ولہم فیہا من کل الثمرات, اور اس کے اندر ہر قسم کے میوے کھانے کو ملیں گے, آملے بھی ملیں گے. من کل ثمرات, آملی بوڈے کوٹھے سب ملیں گے. من کل ثمرات, ہر طرح کے پھل پھل وہاں پر ملیں گے. مغفرتم من ربہم, اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہوگی. اب یہاں ایک علمی اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مغفرت پہلے ہوگی جنت بعد میں ملے گی, جبکہ آیت میں تذکرہ جنت کا پہلے ہوا مغفرت کا بعد میں ہوا. اس لیے مفسر نے اشکال کو دفع کرنے کے لیے کیا دے دیا کہ مغفرت سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی, کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر اپنی رضا والی نعمت سے مالا مال فرما دیں گے, اور وہ رضا ایسی ہوگی کہ اس کے بعد کبھی ناراضگی نہیں ہوگی. دیکھو, بعض مرتبہ دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کو نعمتیں دیتا ہے, راحتیں دیتا ہے ناراضگی کے ساتھ. کیا کرے, دینا پڑتا ہے, دے رہے. جبکہ جنت میں اللہ یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں گے رضا اور خوشی کے ساتھ. جیسے ایک نوکر ہے, وہ آپ کے یہاں پورے پورا کام کرتا نہیں, کام چور ہے, لیکن آپ کو اس کی ضرورت ہے, اسی لیے آپ اس کو تمام فیسلٹیز دینی پڑتی ہے, سہولتیں دینی پڑتی ہے, رہنے کا مکان, تنخواہ, میڈیکل انشورنس, سب چیزیں, میڈیکل الاؤنس, سب چیزیں دینی پڑتی ہیں. تو ایک مینیجر ہے آپ کی کمپنی کا, تو وہ مینیجر چاہے آپ اس سے خوش نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ پورا نظام سنبھال رہا ہے اس لیے اس کو سہولتیں دینی پڑتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی دینی پڑتی ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا, اللہ اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائیں گے پوری پوری خوشی اور رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. کمن ہوا خالدن فی النار, کیا یہ مومن اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہو؟ نہیں, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. وسوک مان حمیما, اور وہ گرم گرم اکڑتا ککڑتا چھچھرتا پانی پلائے جائیں گے. فقط طامعہم, اس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں کٹ کے دبر کی طرف سے نکل جائے گی, اور یہ کافروں کو سخت عذاب ہوگا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, منافقین کا ذکر آ گیا, اور ان میں سے بہت سارے وہ ہیں جو آپ کی بات کو ذرا کان لگا کر کے سنتے ہیں. کب سنتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جمعہ کے خطبے کے اندر, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں آ کر کے. حتی اذا خرجوا من عندك, یہاں تک کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر کے باہر آتے ہیں, چاہے جمعہ کی مجلس یا اور کوئی مجلس. فقالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا, تو وہ اہل علم سے کہتے ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. دیکھو, اس آیت میں متعدد احتمال نکل رہے ہیں. پہلا احتمال کیا منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے, حضور کی بات کو وہ لوگ سنتے, پھر حضور کی مجلس پوری ہوئی باہر نکلے. اب جو دوسرے مخلصین صحابہ ہوئے, ذی علم صحابہ, جو ہر وقت مجلس میں حاضر باش, حضور کی باتوں کو خوب یاد کرنے والے, جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, اس طرح کے صحابہ, ان صحابہ کو مجلس سے باہر نکل کے کیا کہنے, حضور نے وہ بات کیا فرمائی تھی, میں نے وہ سنی تو تھی لیکن وہ ذرا بیچ میں حصہ چھوٹ گیا تھا, اس لیے ذرا بتاؤ نا کہ کیا فرمایا تھا حضور نے, اس طرح وہ پوچھے. حالانکہ پوری بات وہاں بیٹھ کے سنی, لیکن پھر باہر نکل کے دوبارہ صحابہ سے سوال کرے. اس سوال کا مقصد کیا, صحابہ کو یہ بتلانا کہ ہم حضور کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں, کوئی ایک آدھ بات چھوٹ گئی ہو نا وہ بھی دوسروں سے ہم پوچھ کر کے برابر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں کوئی کمی نہیں رہے گی. یہ بھی ایک مہا ڈھوم تھا ان لوگوں کا, خالی خالی اپنی دلچسپی جتلانے اور دکھلانے کے واسطے. ایسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہاں استاد نے کیا بتایا تھا, تو وہ دوسری جگہ کی سب باتیں یاد ہے, پہلے وہ بتا پھر یہاں کی بات بتاؤں, پھر خالی ہوشیاری ماننے کے بعد. بعض لوگ جو ہے کوئی نہیں تو استاد کو خالی میں بہت محنتی ہوں, پڑھتا بہت ہوں بتانے کے لیے, مگر یہ سب بات نگرانی میں پوچھنے آتے کہ وہاں وہ کیا نقطہ بتایا تھا آپ نے, تو اگلی سب باتیں یاد ہے اس کو کہ یہاں کا پوچھنے آئے, وہ خالی شو کرنے کے لیے ایسا کرتے. جو واقعی پڑھتے وہ تو ہے ماشاء اللہ مخلصین, لیکن بعض لوگ خالی ڈھونگ اور شو کرنے کے لیے ایسے دھندے کرتے ہیں. اس طرح یہ منافقوں کی عادت, منافقوں کا کام. نمبر دو, اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ یہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے, حضور کی بات سنی, مجلس سے باہر نکلے, تو ان کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے, ان کے منافقوں کو, ان سے یہ لوگ کہتے کہ کیا کہا تھا ابھی, بات کیا بتائی تھی, تو کہیں کہ کچھ تھا نہیں, تو نے نہیں سنا کہ مجھے پوچھنے آیا. منافق سوال کرتے اپنے سرداروں سے, اور کیوں سوال کرتے, یوں بتانے کے واسطے کہ ہم ان کی مجلس میں خالی دکھاوے کے لیے آتے ہیں, باقی ان کی بات ہم بالکل غور اور دھیان سے سنتے نہیں ہیں, تاکہ اپنے سرداروں کو یہ جتلاوے کہ ہم اپنے پرانے مذہب پر برابر باقی ہے. یہ تو خالی دکھانے کے لیے ان کی مجلس میں آنا پڑتا ہے, باقی ہم ان کی بات کو سنتے انتے نہیں ہیں. وہ تو لگا ایسا کہ کوئی بات ہماری طرف کی تھی, اسی لیے تم کو پوچھا کہ اپنے بارے میں کیا کہا تھا آج, ذرا کہو نہیں. یہ بھی اس کا ایک مطلب نکلتا ہے. تو حتی اذا خرجوا من عندك, یہاں تک کہ وہ جب نکلے آپ کے پاس سے, قالوا للذین اوتوا العلم, تو کہنے لگے, کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا, ماذا قال آنفا, کہ ابھی ابھی حضور نے کیا فرمایا تھا. اولئک الذین تبع اللہ علی قلوبہم, تیسرا مطلب بعض حضرات نے یہ لیا ہے اس سوال و جواب کا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتے, ورنہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا, ہر ہر بات میں حضور کی طرف رجوع کرتے, اور منافقین کا معاملہ کیا کہ وہ حضور کی طرف رجوع کرنا چاہتے نہیں تھے. یہ بھی اس کا ایک مطلب لیا گیا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, انہی منافقوں کے دلوں کے اوپر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی, واتبعوا اہواہم, اور وہ اپنی خواہشات اور اپنے نفاق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. والذین اہتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, اور جو لوگ یعنی ایمان والے ہدایت کے اوپر آ گئے اور وہ لوگ دھیان سے سنتے ہیں عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. اس کا مطلب مفسرین نے یہ نقل کیا, نمبر ایک, سچائی کی برکت سے, یعنی سچائی کے راستے کے اوپر چلنے کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت میں ترقی دیتے چلے جاتے ہیں اور انسان کی سوجھ بوجھ اور پرہیزگاری بڑھتی جاتی ہے. دیکھو آدمی جتنا سچائی کے راستے پر چلے نا اتنا ہدایت میں ترقی ہوگی, اس کی سوجھ بوجھ اور سمجھداری بڑھتی ہوگی چلی جائے گی. یعنی جو آدمی اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو علم, بصیرت, شرح صدر زیادہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے جتنا بڑا علم اتنا زیادہ وہ سمجھدار ہوگا. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ کی توفیق عطا فرماتے ہیں. دوسرا مطلب یہ کہ دوزخ سے محفوظ رکھنے کے طریقے اللہ ان کو بتلا دیتے ہیں. تقویٰ یعنی دوزخ اور آگ سے بچاؤ کے طریقے اللہ ان کے سامنے واضح کر دیتے ہیں. تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی پرہیزگاری کا ثواب عطا فرماتے ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً بَغْتَةً. کیا یہ مکہ کے کافی لوگ ایمان لانے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت اچانک آ جاوے تب ایمان لائیں گے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا, سن لو قیامت کی علامتیں تو آ چکی. یہاں علامت سے مراد ہے علامات بعیدہ. تین طرح کی علامتیں قیامت کی, علامات بعیدہ, علامات متوسطہ اور علامات قریبہ. علامات قریبہ یعنی کون؟ حضرت عیسیٰ, دجال, یاجوج ماجوج, یہ سب کا نکلنا علامات قریبہ. علامات متوسطہ, گانے کا عام ہونا, شراب کا عام ہونا, خیانت کا عام ہونا. اور علامات بعیدہ جیسے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر, شک قمر, یہ بھی قیامت کی علامت میں سے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, یہ بھی قیامت کی علامت میں سے, وہ دور. تو قیامت کی دور دور والی علامتیں سب ظاہر ہو گئی. دھواں, یہ دھواں بھی مکہ والوں کے اوپر ظاہر ہو چکا تھا, البتہ ایک دھواں باقی ہے. فَأَنَّا لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ, پس کیا ہوگا ان کا جبکہ ان کے پاس ذکر یعنی نصیحت آئے گی. اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ یعنی قیامت کے آنے پر جب ان کو سمجھ آئے گی, اس سمجھ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. قیامت آ جائے گی اور ان کو توحید کی سمجھ آئے گی, قیامت آئے گی ان کو دین کی سمجھ آئے گی, سب کیا فائدہ اس سمجھ کا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. علم کے مختلف مراحل ہیں. ایک علم دلیل کے ذریعے سے ہوتا ہے جس کو علم الیقین کہا جاتا ہے اور یہی توحید کے اندر مطلوب ہے. نمبر دو, ایک علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر جو ہے مراقبہ کرتے, اس کو علم الیقین سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیسری چیز ہوا کرتی ہے آنکھوں سے دیکھ کر کے, اس کو علم المشاہدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات پر ہمیشہ قائم دائم رہیے کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہی چیز آخرت میں نفع دے گی. واستغفر لذنبک, اور آپ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. وللمؤمنین والمؤمنات, اور ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے. اب حضور کو استغفار کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کا مطلب کیا؟ نمبر ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دے کر کے آپ کی امت کو ترغیب دینا ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں تم استغفار کے پابند بنو, جبکہ حضور روزانہ 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, تو تمہیں بھی خوب استغفار کرنا چاہیے. نمبر دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین کام جو حضور سے, دو طرح کے کام, ایک اعلیٰ اور ایک اعلیٰ سے کم درجے کا. تو اعلیٰ درجے کے جو کام چھوٹ گئے ہو وہ اس پر آپ استغفار کیجئے, چونکہ نبیوں کا معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے. نبیوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر کام ان کو اعلیٰ درجے کا کرنے کا, اس میں اگر وہ اعلیٰ سے نیچے اتر کر کے جائز, مباح, مستحب کام کرے وہ بھی اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہوا کرتے. آپ اس پر استغفار کیجئے. نمبر تین اس میں تواضع کی تعلیم ہے. نمبر چار توحید پر دائم رہنے کا حکم ہے. نمبر پانچ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے میں کوتا ہے. کہ بھائی کوئی بھی آدمی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا, لہٰذا اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کے اوپر آپ استغفار کیجئے. اور یہ مومنوں کا اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خود فرماتے ہیں کہ یہ نبی اپنے امتیوں کے واسطے استغفار کیجئے, اس میں امت کا اکرام ہے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ادھر ادھر جانے آنے مشغولی کو بھی جانتے ہیں اور تمہارا رات کو لوٹ کر کے آ جانے کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں. متقلبکم سے مراد لیا دنیا میں تمہاری نقل و حرکت, چلنا پھرنا, گھومنا, اور مسواکم سے مراد لیا ہے آخرت کو. بعض نے متقلبکم سے دین کے وقت میں گھومنا پھرنا, اور مسواکم کو مراد لیا ہے رات کے وقت پر آ کر کے سو جانا. بعض نے مراد لیا ہے متقلبکم سے کاروبار کی مشغولی, اور مسواکم سے مراد رات کو بستر پر سونا. اور بعض نے مراد لیا ہے متقلبکم سے باپ کی پشت سے ماں کی رحم میں آنا, اور مسواکم سے مراد زمین پر ٹھہرنا. بعض نے متقلبکم سے مراد لیا ہے پشت سے سکم میں یا پیٹ میں آنا ماں کے, اور مسواکم سے قبر کا قیام مراد لیا ہے. بہرحال خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام احوال کو جانتے, تمہاری کوئی حالت اللہ سے پوشیدہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر ہر حالت کے حساب لے کر کے رہیں گے.